الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى كما ورد في سورة الاحزاب ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. معزز حضرات گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ابھی میں نے آپ کے سامنے سورہ احزاب کی معروف آیت تلاوت کی ہے، اور آپ کے علم میں ہے کہ آج کل ہماری اسلام آباد کی عدلیہ میں ایک بڑا اہم مسئلہ زیر سماعت ہے، اور وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جو یہ مختلف ویب سائٹس کے اوپر گستاخانہ کلمات کا استعمال اور ایسی تحریریں، اور اس کے حوالے سے عمومی طور پر حکومتی ایوانوں میں بھی جو کچھ نہیں ہو رہا ہے، اور اسی طریقے سے پارلیمنٹ کو بھی اس حوالے سے کچھ سوچنے کی فرصت نہیں ہے، بلکہ شاید ساری عدلیہ میں سے بھی ایک جج ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ توفیق دی ہے کہ وہ اس کو بڑی جرأت رندانہ کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک اپ کر رہا ہے. تو ضرورت ہے کہ ہم اس مسئلے کی اہمیت کو بھی سمجھیں، اور اس حوالے سے یہ آواز صرف ایک جج کی آواز نہیں ہونی چاہیے بلکہ یہ پوری قوم کی آواز ہونی چاہیے. اور یہ بالکل صحیح انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت کا یہ اہم ترین مسئلہ ہے، سب سے بڑی دہشت گردی یہ ہے، اس سے بڑی دہشت گردی ہو نہیں سکتی. یہ ساری دہشت گردیوں کو جنم لینے والی چیز جو ہے وہ یہی ہے، جو اس قسم کی حرکتیں جو ہیں. تو اس پر جو رد عمل ایک باغیرت مسلمان کا ہونا چاہیے، اس حوالے سے یہ ہے کہ ایک مسلمان کسی صورت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتا. اور اس مسئلے پر ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، جج صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ وہ اپنا منصب اس پر قربان کرنے کو تیار ہے، اس سے بڑھ کر ہمیں اپنی جان بھی اس پر قربان کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک مسلمان کے ایمان کا لازمی تقاضا ہے. سورہ احزاب کی آیت نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں کے لیے اپنی جان سے بھی بڑھ کر عزیز ہے. اور اللہ سے محبت کا عملی اظہار بھی ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کی پیروی کی صورت میں، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 میں فرمایا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو فتبعونی، میری اتباع کرو، میری پیروی کرو. آپ کو پتہ ہے کہ اتباع، یہ مضمون یہاں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ بیان ہوا ہوگا، اتباع کے دو لازمی اجزاء ہیں، ایک ہے اطاعت کلی اور دوسرا ہے محبت قلبی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان کے ساتھ اطاعت، اور اس میں یہ شوق اور محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر، کوئی مارے باندھے کے نہیں، اس لیے نہیں کہ ہم مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں اور ہم نے چونکہ کلمہ بائے برتھ مل گیا تو اب ہماری مجبوری ہے کہ ہم جمعے میں شرکت کریں، ہماری مجبوری ہے کہ ہم عید کی نماز میں شرکت کریں، یہ نہیں. ایک دلی شوق اور محبت کے جذبے سے سرشار ہو کر کہ جہاں تیرا نقش قدم دیکھتے ہیں، خیاباں خیاباں ارم دیکھتے ہیں، جنت کا راستہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کی پیروی سے ہی جو ہے اس پر چل کر ہی طے ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں جو ہے وہ جنت کو لے جانے والا. اس لیے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فتبعونی تو میری اتباع کرو. اور جیسے میں نے اس کیا کہ اتباع کے دونوں لازمی پہلو ہیں, اطاعت بھی ایک توازن کے اور محبت دونوں میں ایک توازن ہونا چاہیے. یہاں یہ نقطہ بھی عرض کرتا چلوں, چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اظہار محبت میں غلو جو اطاعت سے خالی ہے, آج بدعات کس وجہ سے وجود میں آ رہی ہیں, یہی پہلو نمایاں. اس لیے کہ اظہار محبت تو ہے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کی پیروی کرنے کے لیے تیار نہیں. ساری رات جاگ کر چراغاں کریں گے, اور چراغاں کس بجلی سے کریں گے؟ صرف توہین کے یہ پہلو بھی سوچتے جائیے گا ساتھ ساتھ. توہین صرف وہ نہیں ہے جو بلاگرز کر رہے ہیں, توہین کی یہ پہلو بھی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہ خود اپنی حیات طیبہ میں کیا نہ صحابہ کرام نے کیا, اور وہ ہم جو ہے وہ اس کو ایک عبادت سمجھ کر جو ہے وہ کرنا شروع کر دیں, اور اس کے لیے پھر ناجائز ذرائع اختیار کرنا شروع کر دیں, اور ساری رات بیٹھ کر حلیم پکا رہے ہیں, اور جب فجر کی نماز کا وقت آیا تو جا کر, تو یہ بتائیے کہ کون سی محبت ہے. اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اقدس کو تسکین پہنچ رہی ہوگی یا اس سے تکلیف پہنچ رہی ہوگی؟ تو یہ تو ایک ضمنی بات آ گئی. اتباع, اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے محبت فرمانے لگے گا. ویغفر لکم ذنوبکم, اور تمہارے گناہوں کو بھی بخش دے گا, معاف کر دے گا. واللہ غفور رحیم, اور اللہ تو ہے ہی بہت زیادہ بخشنے والا اور مسلسل رحم فرمانے والا. پھر قرآن مجید میں ہم سب کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ بھی دیا گیا. ہر شخص اگر یہ جاننا چاہتا ہے کہ مجھے واقعی اللہ سے, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے, یا آٹھ محبتیں اور بتائی گئی ہیں, ایک پلڑے میں وہ آٹھ محبتیں رکھو, ایک پلڑے میں اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت رکھو, دیکھو کون سا پلڑا بھاری. آپ کے ذہن میں آگے ہوں گی, کیونکہ میں کوئی نئی بات آپ کے سامنے نہیں کر رہا. یہ ساری باتیں یہاں پر ان نشستوں میں مختلف مواقع پر مختلف موضوعات کے تحت زیر بحث. قرآن تو وہی ہے نا جی, قرآن کو نیا تو پیش نہیں کیا جا سکتا, اور قرآن میں جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرما دیا گیا ہے وہ حرف آخر ہے. تو یہ معروف آیت ہے سورہ توبہ کی, جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ قل ان کان آباؤکم, ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے آبا و اجداد, باپ دادا, وابناؤکم اور تمہارے بیٹے, و اخوانکم اور تمہارے بھائی, وازواجکم اور تمہاری بیویاں, وعشیرتکم اور تمہارے رشتہ دار کنبے قبیلے والے, یعنی پانچ رشتوں میں سارے دنیا کے جو رشتے ہیں, جو بھی جن کو آپ رحمی رشتے کہہ سکتے ہیں, قریبی رشتے کہہ سکتے ہیں, سب آ گئے. اس کے علاوہ وہ اموال و نقترف تموہا, وہ مال جو تم نے بڑی محنتوں سے کمائے ہیں, وہ تجارت ان تخشاؤنا کسادہا, اور وہ تجارت جس کے بارے میں تمہیں کساد بازاری کا مندے کا اندیشہ لگا رہتا ہے, وہ مساکن اترضونہا, اور وہ گھر جو تمہیں بڑے پسند ہیں, بڑے ارمان سے اور بڑے شوق سے نہ صرف بنائے ہیں بلکہ سجائے ہیں, سنوارے ہیں. اور آج کل تو لگتا یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو آٹھ چیزیں گنوائی ہیں, برا نہ منائیے گا, ہم میں سے اکثریت کا حال یہی ہے کہ ان کی ساری جو مرکز و محور ہے وہ کیا ہے, یا بیوی بچے ہیں, عزیزیاں رشتہ داریاں پالنا ہے, اور یا پھر یہ کاروبار ہے, وہ چاہے جو ہے وہ بزنس کی شکل میں ہو, چاہے پروفیشن کی شکل میں ہو, تجارت کی شکل میں ہو, اور پھر اس کے بعد ان ساری کوششوں اور محنتوں کا حاصل کیا ہے کہ جناب ایک گھر بنانا ہے. یعنی آپ کسی ملازم کو دیکھیں تو اس کا ٹارگیٹ کیا ہوتا ہے, جو امپلائی ہے, چاہے گورنمنٹ امپلائی ہے یا پرائیویٹ امپلائی ہے, کیا ہے کہ بھئی میں پیسے جمع کر رہا ہوں گھر بنانے کے. اور جب ایک پلاٹ لے لیتا ہے نا تو بڑی خوشی خوشی سب کو بتاتا ہے کہ میں نے بھئی پلاٹ تو میں نے لے لیا, یعنی پہلا اسٹیپ جو ہے گھر بنانے کا. اور پھر جو ہے اگر حالات اچھے ہوتے ہیں, مطلب ہے ڈیورنگ سروس, ورنہ ریٹائرمنٹ میں جو پیسے ملتے ہیں وہ ساری پونجی کہاں لگاتا ہے؟ اس گھر پہ بنانے میں. لیکن اس گھر کو بنانے میں ہم نے اس کو ایسا کچھ, اتنا کچھ لگاتے ہیں کہ شاید ہم نے ہمیشہ یہی رہنا, آپ نے غور کیا اتنی امینٹیز اتنی فیسلٹیز سر چھپانے کے لیے چھت ہر شخص کی ضرورت ہے لیکن ہم نے ان ضروریات کو کہاں تک پھیلا لیا اس کے حوالے سے ذرا غور کیجئے قرضے لے لے کر اور پتہ نہیں کس کس طریقے سے اور یہ جو ہمیں کہا گیا نا کہ نماز جنازہ میں شرکت کرنے پر ایک قیراط ثواب اور اگر تدفین میں شرکت کی جائے تو دو قیراط ثواب ہے اور ہماری اکثریت کا حال یہ ہے کہ وہ صرف نماز جنازہ میں شرکت اور وہ بھی اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے ہم میت کے لیے اور اپنے لیے کم اور اس کے جو لواحقین ہیں ان کو ان کے ہاں حاضری لگوانے کے لیے زیادہ ہمارا سارا زور ہوتا ہے. تو اس سے اگلا سٹیپ تدفین کے لیے جانا جو ہے یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اگر نماز جنازہ میں مثال کے طور پر 500 افراد شریک ہیں تو تدفین کے موقع پر شاید 100 بھی نہیں ہوں گے. حالانکہ وہاں پر جا کر انسان کو پتہ چلتا ہے. میں نے کیوں اس کا ذکر کیا؟ وہ جو ہم نے یہاں ہزار گز کا بنگلہ بنایا جس کے اوپر ہم نے پتہ نہیں کتنے کروڑوں خرچ کر دیے، کبھی وہاں جا کر دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ اب تو 6 فٹ جگہ بھی نہیں ہوتی ہے. کرتے کیا ہیں کہ میت کا باقاعدہ سائز ناپتے ہیں اور گورکن اس کے سائز کے مطابق قبر تیار کرتا ہے کہ یہ اضافی محنت بھی مجھے کیوں کرنی پڑے. مثال کے طور پر میت اگر 5.5 فٹ کی ہے تو 6 فٹ کی کھدائی کی بھی کرنے کی کیا ضرورت ہے. تو یہ ہے ٹوٹل لینتھ اس فائنل ریزیڈنس کی. اور ویڈتھ کو کبھی آپ جائزہ لیجیے گا 1.5 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتی ہے جس کے اندر بس میت رکھی جا سکے یا اس کو کروٹ دلا جائے تھوڑا سا اس کا چہرہ ٹرن کیا جا سکے. بٹ دیٹ از دا ٹوٹل اسپیس جو اصل میں جو ہے حصے میں آنی ہے. باقی یہ سب کچھ یہ جو مکان بنایا کس کا رہ جانا ہے؟ جس پہ ساری عمر کی جمع پونجی لگائی تھی کس کے لیے رہ جانا ہے؟ یہ تو وارثوں کا ہے. اور وہ آپ کے ابھی کفن میلہ ہونے سے پہلے جو ہے وہ اپنی اس کے جو ہے ڈسٹریبیوشن اور ڈویژن کے جھگڑوں میں پڑ چکے ہیں. تو یہ تقابل یہ ہمیں یاد رہے کہ ہماری اصل منزل کیا ہے اور وہاں کہاں پر ہم نے کتنی جگہ ہمیں وہ بھی کسی قسمت والے کو ملتی ہے کسی کو تو وہ مساکن تردونھا یہ 8 محبتیں احب الیکم اگر تمہیں محبوب تر ہیں زیادہ پیاری ہیں کس سے؟ من اللہ اللہ سے ورسول ہی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وجہاد فی سبیل ہی اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے. اس لیے کہ اللہ اور رسول سے محبت کا عملی اظہار کیا ہے؟ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش محنت اور جد و جہد. ورنہ تو لپ سروس کیا قرار پائے گی؟ اس سے زیادہ تو نہیں. ہر دعویٰ اپنا ثبوت مانگتا ہے. اللہ اور رسول سے محبت کا دعویٰ جو ہے یہ ثبوت مانگتا ہے کہ زندگی کس راستے میں لگ رہی ہے. اگر تو زندگی اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد میں لگ رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اور رسول سے محبت کا دعویٰ برحق ہے. اب یہ تو دو پلڑے بتائے اور ان میں سے ایک میں 8 محبتیں. یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ اور یہ رشتہ و پیوند بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ، اور دوسرے پلڑے میں یہ 3 محبتیں. اور اس میں دیکھیے لازمی محبت. اگر اس میں سے کیا کوئی چیز ہم اپنی مرضی سے کم کر سکتے ہیں یا زیادہ کر سکتے ہیں؟ یہاں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا خاص طور پر ذکر آیا ہے. اگر یہ خدا نہ خواستہ وہ جو 8 محبتوں والا پلڑا بھاری ہے اور جو ایک سخت تلخ حقیقت ہے کہ ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کا معاملہ وہ 8 محبتوں کا زیادہ غالب ہے، تو فرمایا فتربصوا انتظار کرو. یہ تو لفظی ترجمہ ہے، ڈاکٹر صاحب رحمتہ اللہ علیہ اس کی ترجمانی کیا کرتے تھے کہ اللہ کہہ رہا ہے دین گیٹ لاسٹ، دفع ہو جاؤ، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ صادر فرما دے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا اصولی فیصلہ یہ ہے کہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ نافرمانوں کی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا ہے، اللہ فاسقوں کی قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیا کرتا. اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہماری جو دنیا کی ساری محبتیں ان پر غالب نہیں ہیں. بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ لا یؤمن احدکم, تم میں سے کوئی شخص جو ہے وہ حقیقی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے, حتی اکون احب الیہ, یہاں تک کہ میں اسے محبوب تر نہ ہو جاؤں, من والدہی, اس کے والد سے بھی, و ولدہی, اس کے بیٹے سے بھی, ومن الناس اجمعین, اور سارے کے سارے انسانوں سے بڑھ کر محبوب تر نہ ہو جاؤں. اس وقت تک محبت, اس وقت ایمان ہی کامل نہیں. تو یہ تو میں نے آپ کو قرآن مجید اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد گرامی کی روشنی میں بتایا کہ اس موضوع کی اہمیت کیا ہے. یہ کوئی عام ایسے جو اور مقدمے چلتے رہتے ہیں اور سماعتیں ہوتی رہتی ہیں, یہ اس قسم کی چیز نہیں ہے. یہ تو ہمارے دین اور ایمان کا اور زندگی اور موت کا معاملہ ہے. اور قرآن حکیم سے ہی ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ توہین رسالت کا یہ جرم جو ہے یہ کوئی نیا نہیں ہے. اس لیے کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام پہلے نبی بھی تھے, اور ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز, چراغ مصطفی سے شرار ابو لہبی. تو پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں بھی ابلیس لعین نے گستاخی کرتے ہوئے کہا تھا, سورہ بنی اسرائیل میں اس کا ذکر ہے آیت نمبر 62 میں, ارائیتک ھذا الذی کرمت علیہ, اللہ کو چیلنج کیا کہ اللہ تو دیکھ تو صحیح, کیا یہی وہ شخص جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے, یعنی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے کہہ دیا تھا نا, شیطان کے لیے تو یہ برداشت نہیں ہوا. لئن اخرتنی الی یوم القیامہ, اگر اے اللہ تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے تو کیا کروں گا, لأحتنکن ذریته الا قلیلا, تو میں اس کی اولاد کو ضرور اکھاڑ پھینکوں گا سوائے ان میں سے چند ایک. اور یہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ شیطان کی بات جو ہے وہ زیادہ سچی ہو رہی ہے, اس لیے کہ اکثریت کس راستے پر چل رہی ہے, اکثریت تو اسی کے ورگلانے کا شکار ہو رہی ہے. اور انبیاء کے ساتھ گستاخی کے حوالے سے سورہ انعام کی آیت نمبر 112 میں ذکر آتا ہے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا, اسی طرح سے ہم نے ہر نبی کے لیے دشمن بنا دیے, شیاطین الانس والجن, اور یہ دشمن کون تھے, جن اور انسانوں میں سے جو شیطان صفت لوگ تھے. يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا, جو دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کو دل فریب باتیں سجھاتے رہتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ, اور اگر تمہارا رب چاہتا, یعنی تمہارا رب زبردستی کرنا چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ, تو چھوڑ دیجیے ان کو اور جو کچھ کو وہ افترا پردازی کر رہے ہیں, جو جھوٹ کھا رہے ہیں. آج بھی جو ہے توہین رسالت کے جرم کے لیے اظہار آزادی رائے, یہ ہے جو وہ پرفریب نعرہ ہے جو اختیار کیا جا رہا ہے کہ جی ہر بندے کو اپنے خیالات کے اظہار کی آزادی ہے, اور آج تو میڈیا نے اس کو پلیٹ فارم بھی مہیا کر دیے کہ کوئی اس کے لیے اضافی جو ہے وہ تردد بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی زخرف القول, اپنے جرم کو جواز بنا کر یہ لوگ پیش کر رہے ہیں, حالانکہ دوسروں کے جذبات کو مجروح نہ کرنا بھی ایک اہم اخلاقی قدر ہے. صرف اپنی آزادی رائے کا اظہار نہیں ہونا چاہیے, یہ بھی خیال ہونا چاہیے کہ اس سے کسی اور کے جذبات جو ہے وہ مجروح تو نہیں ہو رہے ہیں. اور یہ بات بھی دنیا کے مہذب معاشرے تسلیم کرتے ہیں, لیکن اس ویلیو کو فراموش کر کے صرف ایک وہی جو ہے زخرف القول جو ہے. اور اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا کہ اللہ اگر چاہتا تو یہ شیاطین نبی کے خلاف کچھ نہ کر سکتے, لیکن اللہ نے خود ان کو ڈھیل دی. اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں انسانوں کو اللہ نے امتحان کے لیے بھیجا ہے, یہ دار الامتحان ہے. یہاں اگر آپشنز ہی نہ ہوتی, اگر مجبورے محض بنا دیا جاتا تو پھر امتحان کس بات کا تھا. تو یہ ڈھیل اللہ نے خود دی ہے. ایک طرف ہے نبی کی محبت کا راستہ جس میں نبی کی اطاعت کرتے ہوئے اس کی شریعت کے پابندی کے ساتھ زندگی گزارنی ہے, دوسری طرف ہے شریعت کی پابندیوں سے بچنے کے لیے آسان راستہ کہ شریعت کے راہ دکھانے والے خود نبی ہر دور کے نبی اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی خلاف جو ہے وہ توہین آمیز جو ہے مواد شروع کر دو. اور یہ گستاخی وہی لوگ کرتے ہیں جن کو آخرت کے محاسبے کا یقین نہیں ہوتا ہے. تو اس اعتبار سے نبی کے دشمنوں کے لیے کی جسارتوں کا شر اہل ایمان کے لیے یہ خیر پیدا کرتا ہے کہ ان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جوش اور بڑھ جاتا ہے. اور بقول اقبال, تندیے بادے مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب, یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. اور ان باتوں کا تذکرہ قرآن مجید میں دوسری جگہوں پر بھی ہے, اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ احزاب کی آیت نمبر 57 میں فرمایا کہ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ, بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرتے ہیں, رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے ہیں, ان کو اذیت پہنچاتے ہیں, لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ان پر لعنت فرمائی ہے, یا اللہ لعنت فرماتا ہے ان پر. وعد لہم عذاب مہینا, اور ان کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسوا کر دینے والا, ذلیل کر دینے والا, احانت آمیز جو ہے عذاب ان کے لیے تیار کر رکھا ہے. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے علم میں ہے کہ کیا کچھ جو ہے پورے مکی دور میں کیسی کیسی جسارتیں ہوتی رہیں, کیسی کیسی باتیں جو ہے وہ کہتے رہے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, توہین آمیز کلمات کا جو ہے, اور یہاں تک کہہ دیا کہ قرآن مجید جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نزول آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا ہوا شروع ہوا تو سورہ زخرف کی آیت نمبر 31 میں ذکر آتا ہے, وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم, انہوں نے کہا کہ یہ قرآن ان دونوں بستیوں یعنی مکے اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں ہوا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اپنا کلام نازل کرنے کے لیے ملے بھی تو در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے والد محترم پیدائش سے پہلے انتقال فرما گئے, اور والدہ محترمہ بھی جو ہے کم سنی میں جو ہے وہ باغ مفارقت دے گئی. تو یہ ان کے اعتراضات ہر وقت ہر دور میں. اور اس کے بعد جو ہے آپ کے علم میں ہے کہ صرف یہ زبانی کلامی اذیتیں نہیں تھیں, طائف میں جو کچھ بیتی ہے وہ, اب وہ ساری باتیں دہرانے کا یہاں اس وقت موقع نہیں, آپ بار بار یہ چیزیں سنتے رہے ہیں. اور شدید ترین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی ذاتی اذیت کا سامنا کرنا پڑا, جس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں یوں فریاد کی کہ اللہم الیک اشکو ضعف قوتی, بار الہ میں تجھ ہی سے اپنی کمزوری اور بے بسی کا, وقلت حیلتی اور اپنے لیے جو ہے یعنی اسباب کی کمی کا, وحوانی علی الناس اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا شکوہ, لت تیری بارگاہ میں ہی کرتا ہوں. انت ارحم یا ارحم الراحمین, اے سارے رحم کرنے والوں میں سے سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والے, انت رب المستضعفین, تو ہی کمزوروں کا بھی رب, وانت ربی اور تو ہی میرا بھی رب ہے, الی من تکلنی, میرا جو تو میرا معاملہ جو ہے کس کے حوالے کر رہا ہے, الی بعیدی یجہمنی ام الی عدو ملکت امری, کیا کسی بیگانے کے جو میرے ساتھ سختی سے پیش آئے, یا کسی دشمن کے جس کو تو نے میرے معاملے کا مالک بنا دیا ہے. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیتا, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پر تسلی بھی دی ہے جو کہ سورہ حجر میں الفاظ میں آئی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم کافی ہیں آپ کی طرف سے ان مذاق اڑانے والوں کے مقابلے میں. اور اس کے ساتھ جو ہے یہ پوری آیات میں آپ کو نہیں سنا رہا, لیکن یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سارے مراحل سے گزرے ہیں, اور مدنی دور میں تو اس سے بھی بڑھ کر آپ کو علم میں ہے کہ کیسے کیسے جو ہے منافقین نے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خلاف جسارتیں بھی کی ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر جو ہے تہمت لگائی ہے. یہ ہر دور یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی, اور اسی میں ایک جو ہے یہ بھی پتہ چل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں منافقین کے حوالے سے تو یہ معاملہ کچھ صرف نظری کا اختیار کیا, لیکن کعب بن اشرف جو یہودیوں کا ایک سردار تھا جسے اسلام اور مسلمانوں سے نہایت سخت عداوت جلن تھی, یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچایا کرتا تھا,
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو ہے وہ لوگوں کو کھلم کھلا جنگ کی دعوت بھی دیتا پھرتا تھا. جب غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح ہوئی تو اللہ کا یہ دشمن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی دشمنی میں انتہا پر پہنچ گیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں اور مسلمانوں کے خلاف مشرکین کو بھڑکانے کے لیے جو ہے بڑے جو ہے اشعار کہتا تھا. مکہ معظمہ میں جا کر قریش کو بدر کی شکست کے حوالے سے ان کی آتش انتقام کو بھڑکاتا تھا. ان حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف سے نپٹے, کیونکہ اس نے اللہ کو ناراض کیا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی. اس کے جواب میں محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, عباد بن بشر, سلکان بن سلامہ, حارث بن اوس اور ابو عبس بن جبر رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اپنی خدمات پیش کی, اور اس مختصر سی جماعت نے جا کر جس کے کمانڈر تھے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کعب بن اشرف کو واصل جہنم کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والے کا انجام اور اس کی سزا جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک دور میں جو آپ نے ایسے جو ہے بدبخت و دلوائی ہے, وہ اسے اس دنیا میں وہ رہنے کے قابل نہیں رہا. اور بعد میں بھی آپ کو پتا ہے کہ بعض بدباطن یہ جرائم کرتے رہے, اللہ کی لعنت کے مستحق بنتے رہے. اور خود ہمارے ہاں بھی اس حوالے سے میں بہت پیچھے سے تو نہیں جا کر تذکرہ کروں گا, لیکن آپ کو علم میں ہے کہ 1924 میں ایک ہندو راجپال نے ایک انتہائی توہین آمیز کتاب لکھی جس میں اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر بڑے اشتعال انگیز حملے کیے. اس کے جواب میں ایک طرف تو مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمۃ اللہ علیہ نے مقدس رسول لکھ کر مسلمانوں کو قلبی سکون پہنچایا, اور دوسری طرف ایک محب رسول صلی اللہ علیہ وسلم غازی علم دین شہید نے راجپال کو واصل جہنم کیا اور پھر خود اپنے آپ کو قانون کے حوالے کر کے پھانسی کی سزا قبول کی اور شہید کا لقب پایا, اور اسی شہر لاہور میں وہ میانی صاحب کے قبرستان میں آج بھی وہ اللہ کی رحمتیں اس پر بات نازل ہو رہی ہیں. 1933 میں ایک ہندو نتھو رام نے ہسٹری آف اسلام کے نام سے کتاب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی. مسلمانوں نے اس کے خلاف کراچی کی عدالت میں مقدمہ دائر کیا, اور 1934 میں ایک نوجوان عبد القیوم نے عدالت میں مقدمے کی سماعت کے دوران نتھو رام پر چاقو سے وار کر کے اس کو قتل کر دیا. انگریز جج کے چونکہ سامنے یہ سب کچھ ہوا تھا, وہ خود دائس سے اتر کر نیچے آیا اور اسے پوچھا کہ تم نے اس شخص کو کیوں قتل کیا. غازی عبد القیوم نے عدالت میں آویزاں جارج پنجم کی تصویر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ یہ تصویر تمہارے بادشاہ کی ہے, کیا تم اپنے بادشاہ کی توہین کرنے والوں کو موت کے گھاٹ نہیں اتارو گے؟ اس ہندو نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی جسے میری غیرت برداشت نہیں کر سکتی. اسی طرح سے آپ کے علم میں ہے کہ یہ تو ابھی ماضی قریب کی باتیں ہیں, سلمان رشدی ملون نے توہین رسالت پر کتاب دی سیٹنک ورسز لکھی, اس کے خلاف علماء کرام نے اس کے واجب قتل ہونے کا فتویٰ دیا, اور وہ خفیہ پناہ گاہوں میں روپوش ہونے پر اور اپنے ملک سے بھاگنے پر مجبور ہوا. اس کے بعد تسلیمہ نسرین ملونا نے بھی بنگلہ دیش میں توہین آمیز مضامین لکھے, اس کے خلاف بھی قتل کا فتویٰ دیا گیا. وہاں کی حکومت نے اسے رازداری سے بیرون ملک فرار کرایا, اور اب بھی وہ خفیہ پناہ گاہوں میں محصور رہنے پر مجبور. اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ ہمارے ملک کے بھی ایک سٹنگ گورنر صاحب جو ہیں ان کو جو ہے توہین رسالت کرنے والوں کی ہمدردی زیادہ تھی, اور اس حوالے سے جو زبان کھولتے تھے ان کا انجام بھی جو کچھ ہوا وہ کہ آپ کے علم میں ہے. اور یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. جج صاحب نے بالکل صحیح کہا ہے کہ اس سے بڑی دہشت گردی پوسیبل نہیں ہے, اور اس کے نتیجے میں جو ہے ایسے لوگ پیدا ہوتے رہیں گے جن کو آپ کہتے ہیں کہ جی فلاں نے یہ کر دیا فلاں نے یہ کر دیا, خود آپ دعوت دے رہے ہیں یہ حرکتیں کر کے. البتہ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کروں گا کہ یہ جہاں غیرت ایمانی کا تقاضا ہے, وہاں اسی غیرت ایمانی کا اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی تقاضا ہے کہ ہم اپنے رویوں پر اور اپنے طرز عمل پر بھی غور کریں. جو وہاں کرسی عدالت پر بیٹھ کر جو کچھ جج صاحب کر رہے ہیں ان کو خراج تحسین پیش کرنا ہماری دینی غیرت کا اور حمیت کا تقاضا ہے. جو اللہ کا بندہ اپنا منصب, اور یقین مانیے اس وقت جو ہے بلا مبالغہ سینکڑوں کی تعداد میں ساری, اگر آپ ہائی کورٹس کے اور سپریم کورٹس کے ججز کو کاؤنٹ کر لیں, ویسے نیچے کے نہیں کرتا, اتنے بیٹھے ہوئے ہیں نا, کسی اور کو یہ ہمت اور توفیق ہوئی؟ ویلنٹائن ڈے سے پہلے بھی منایا جاتا رہا, یہ اسی اللہ کے بندے کو اللہ نے توفیق دی کہ اس کی عدالت میں یہ بات آئی, اس نے باقاعدہ آرڈر جاری کیا, اور اس آرڈر کے نتیجے میں اللہ کے فضل سے اس سال 14 فروری جو ہے اس پر وہ طوفان بے تمیزی واقعہ نہیں ہوا ہے. وہ ایک شخص اگر وہ اپنا فرض صحیح ادا کرتا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل ہے, جو جتنی بڑی ذمہ داری کے منصب پر ہے اتنا زیادہ اس کے پاس اتھارٹی بھی ہے اور اس کی ریسپانسبلٹی بھی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں اور آپ اپنی ذمہ داری سے ہم بری ذمہ ہیں, کچھ ہمیں بھی تو سوچنا چاہیے. اگر وہ عدالت کے اسلام آباد کی ہائی کورٹ کے سربراہ ہے تو میں اور آپ بھی تو اپنے خاندان کے سربراہ ہیں. ہمارے گھروں میں جو توہین رسالت ہو رہی ہے اسی طرف کبھی ہم نے توجہ دی؟ جس کے ہم خود مرتکب ہو رہے ہیں اس نے ہم جو دیے, میں اب صرف اپنے آپ کو اجتماعی جرائم گنوا رہا ہوں, انفرادی سطح پر اور جو ہے خود ہر شخص اپنا جائزہ لے سکتا ہے. دیکھیے قیام پاکستان کے بعد ہم نے پاکستان کیا کہہ کے لیا تھا, کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے دونوں لازمی اجزاء تھے کہ اللہ سبحانہ تعالی کی جو ہے یہاں پر جو ہے توحید, اس کی حاکمیت, اور نظام حیات کس کا ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا. کیا ہم نے وہ طریقے زندگی اختیار کیا ہے؟ برا نہ منائیے گا, ہمیں کتنی محبت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ارے جس پہ کچھ بھی نہیں لگتا ہے, نہ کچھ ٹیکس لگے گا, نہ کسی حکومتی عہدیدار میں یہ ضرورت ہے کہ وہ آپ کو آ کے پوچھے, نہ پولیس کوئی آپ کے خلاف ایف آئی آر درج کرائے گی. مجھے اپنی شکل, اپنا حال حلیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے جیسا بنانے سے کون روک رہا ہے؟ کون میری بیوی کو پردہ کرنے سے روک رہا ہے؟ کون میری بہن کو, بہو کو, بیٹی کو جو ہے وہ اپنا چادر اور چار دیواری جو ہے اس کا تقدس پامال نہ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ یہ کون کر رہا ہے؟ اس کے لیے کوئی حکومت ہمیں مجبور کر رہی ہے؟ کسی عدالت کی طرف سے ہمیں آرڈر ہے؟ کسی جو ہے وہ اپنا کوئی ایف آئی آر اس پر کرتی ہے؟ مسجد تو بنا لی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی تھا برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اور اب بات آئی گئی ہے تو یہ بھی عرض کر دوں, ماشاءاللہ جمعے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے آپ کو سب کو یہاں جمع ہونے کی توفیق دی. یہ جمعہ کس نے فرض کیا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. اس کا طریقہ کس نے بتایا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو بھائی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صرف کیا جمعہ فرض کیا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف جمعے کی نماز کے لیے حکم دیا, طریقہ صرف جمعے کا بتایا, پنجگانہ نماز کس نے فرض کی؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے. میں بڑے ادب سے اپنے ان بہنوں اور بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں جو صرف جمعے کو حاضری کو لازم سمجھ رہے ہیں, تو کیا ہم باقی 5 وقت نماز نہ پڑھ کے توہین رسالت کے اپنی اپنی جگہ پر مرتکب نہیں ہو رہے؟ چونکہ ہمارے ہاں جب بھی یہ چیزیں آتی ہیں تو ہم صرف اس کو دوسروں کے حوالے سے دیکھ کر کے, جی فلاں نے یہ لکھ دیا, فلاں نے یہ بات کہہ دی, تو اس نے تو بہت بڑی زیادتی کر دی, اور جو زیادتی ہم صبح شام کر رہے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد گرامی یاد نہیں ہے؟ جو پانچ یہ جو نمازیں پڑھنے والے ہیں ان میں سے بھی فجر کے وقت کتنے حاضر ہوتے ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی کہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز جو ہے پوزیٹیولی یہ کہا کہ جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے گویا اس کی پوری رات عبادت میں گزری ہے. اور کنورسلی اس کا اگر نہ کرنے پر وعید بھی سن لیجیے, یہ عشاء کی نماز اور فجر کی نماز منافق پر سب سے زیادہ بھاری ہے. تو سوچنے کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو کہاں شمار کرنا چاہتے ہیں. اس میں کوئی اور نہیں ہمارے بارے میں فتویٰ, میں کسی اور کے بارے میں فتویٰ نہیں لگا سکتا, مجھے اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ کیا میں یہ چاہوں گا کہ میرا شمار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں ساری رات عبادت کرنے والے میں سے ہو, یا میرا شمار
سوچ لیں.
آج تو ہم نے اپنا پورا ٹائم ٹیبل جو ہے اس کو ڈیوائن ٹائم ٹیبل کے ساتھ الائن نہیں کیا ہوا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم ہے کہ عشاء کے بعد کیا کرنا چاہیے, اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو جب تک رات 12-1 بجے تک ہم نے پورا اپنا جو ہے, آپ کہیں گے جی کیا کریں, بزنس ہی نہیں ہو تو بھائی کس نے یہ بنایا؟ ہم نے بنایا یا اللہ اور رسول نے ہمیں مجبور کیا؟ یہ سارا ٹائم ٹیبل کس نے ڈسٹرب کیا؟ اگر آپ اس کو پیچھے جا کر غور کریں گے بات بڑی لمبی ہو جائے گی. میں اصل میں چاہ رہا ہوں کہ اس مضمون کو جو ہے ہم اس درجے میں سمجھ لیں کہ دیکھیے ہم نے یہ ملک حاصل کیا اللہ اور رسول سے وعدہ کر کے, لیکن آج پریکٹیکلی 47 ملک حاصل کیا تھا, 2017 میں آ گئے ہیں. جو وعدے کیے تھے کیا بنا ہوں؟ اس اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی یاد ہے کہ منافق کی جو 3 علامات بتائی ہیں ان میں سے ایک علامت یہ ہے کہ جو وعدہ کرے اس کے خلاف ورزی کرے. تو من حیث القوم, ہم یہ منافقت کر کے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ اور پھر اس پر اگر ہمارے اندر اتنی بھی رگے حمیت نہیں جاگتی ہے کہ ٹھیک ہے میں اور آپ, ہمارے ہاتھ میں اختیار نہیں ہے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یاد نہیں ہے؟ کیونکہ جو کوئی تم میں سے کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے اپنی قوت بازو سے بدل دے. میرا اور آپ کے پاس یہ قوت بازو پورے ملک کی سطح پر اس کو چینج کرنے کے لیے نہیں. فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ, اگر وہ اس کی استطاعت نہیں رکھتا ہے تو فَبِلِسَانِ, ہی اپنی زبان سے برا کہے. آج اس ملک میں کتنی جو ہے اللہ اور رسول کے احکام کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, اور ممبر و محراب سے کتنی آواز اس کے خلاف اٹھ رہی. بلکہ یہ تو چونکہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہاں پر تو جو بھی بات کہنے والا ہوتا ہے اسے یہ پرواہ نہیں ہوتی ہے کہ اس کے نتیجے میں ہمارا یہاں کوئی چندے کی کمی ہو جائے گی. وہ تو جو اللہ نے وسائل بھیجنے ہیں اللہ کا گھر ہے اس نے چلانا ہے. لیکن عام طور پر تو حق بات اس لیے نہیں کہی جاتی کہ اس کے نتیجے میں نمازی کم ہو جائیں گے, اس کے نتیجے میں چندے کم ہو جائیں گے. تو یہ رویے جو ہیں یہ نہیں ہے. اس وقت جو ہے یعنی جو ہمارے برننگ ایشوز ہیں, کتنے لوگوں کو پتا ہے کہ اس وقت شریعت کورٹ میں سود کا مقدمہ زیر سماعت ہے, اور زیادہ کوشش یہ ہے کہ شریعت کورٹ بھی یہ کہہ کے جان چھوڑا لے کہ جناب چونکہ ہمارے آئین میں ربا کو حرام قرار دیا گیا ہے, لیکن اسی آئین میں لفظ انٹرسٹ بھی استعمال کیا گیا ہے, اور اس کے ذریعے سے انٹرسٹ کو ایک آئینی تقدس بھی حاصل ہے, پینشنروں کے لیے اور دوسروں کے لیے انٹرسٹ کی ادائیگی کا بھی اسی آئین میں ذکر ہے. ذرا ہمارے تضادات مظاہرہ کیجیے, ملاحظہ کیجیے. ایک طرف ربا حرام اور دوسری طرف آئینی پروٹیکشن ہے انٹرسٹ کو, اور عدالت بھی اب اس قسم کے چور دروازوں سے اپنی جان چھڑانے کے چکر میں ہے. لیکن ہم اپنے حال میں مست ہیں, ہمارے نہ میڈیا کو یہ توفیق ہے اب ان چیزوں کی رپورٹنگ کرے کہ جس سے لوگوں کے سامنے یہ بات آ سکے, اور نہ ہی جنرل پبلک میں سے. ظاہر سی بات ہے ہر آدمی اپنی روزی روٹی میں اس طرح سے بےچارا الجھا ہوا ہے, اس کو ایسے چکر میں ڈال دیا گیا ہے کہ وہ تو اس چکی سے باہر نکل ہی نہیں سکتا. تو بہرحال یہ جو احساس زیاں کا بھی ختم ہو جانا ہے یہ بہت بڑی جو ہے نقصان ہے. اور اس حوالے سے اب میں ساری ان باتوں کا کیا تذکرہ کروں کہ کیسے کیسے آپ نے ابھی, یعنی ہمارا تو حال یہ کہ اب ہم ان چیزوں پر ہماری حس بھی نہیں رکھتی. آپ نے پچھلے دن اخبار میں پڑھا ایک مقدمہ باقاعدہ, مجھے صحیح یاد نہیں, ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ میں پیش ہوا کہ جی ایک صاحب نے دوسری شادی کر لی ہے پہلی بیوی کی اجازت کے بغیر, اور اس پر باقاعدہ لوئر کورٹ نے اس کو سزا دی ہے, اور ہائر کورٹ نے اس سزا کو برقرار رکھا ہے. بتائیے یہ شریعت کا قانون؟ کیا شریعت میں کسی جگہ لکھا ہوا ہے کہ جناب دوسری شادی کرنے سے پہلے پہلی بیوی کی اجازت حاصل کرنا, اور اگر نہ حاصل کرو گے تو تمہیں اس کے بارے اتنی؟ لیکن کتنے لوگوں کو اس کے حوالے سے کوئی دلچسپی ہے کہ شریعت کے احکام کس طرح سے ان کو جو ہے بازیچہ اطفال بنایا جا رہا ہے؟ اور باقاعدہ یہ آج کا نہیں ہے, جس قانون کے تحت عدالت نے اپنی جگہ جو فیصلہ دیا ہے, عدالت ہمیشہ فیصلہ دیتی ہے لا آف دی لینڈ کے مطابق, شریعت تو وہاں موضوع بحث ہی نہیں ہے. ये 1962 का कानून है और 1962 से लेकर आज तक उस कानून को बदलने के लिए कितनी जो है वो रिटें दाखिल हुई और कितना जो है वो उसकी पैरवी की गई और क्या कुछ किया। तो ये चंद एक मैं आपको हवाले सिर्फ आपके सामने इसलिए रख रहा था कि अंदाजा हो सके कि जनाब अब जो है असल में करना क्या है। बात वही है कि अगर हम खुद अपने आप को नहीं बदलेंगे तो ऐसी जसारतें करने वाले पैदा होते रहेंगे। तो सबसे पहले अपने जाती किरदार को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा के मुताबिक उस्तवार करें, क्योंकि हमारे मुख्तलिफ फितनों का मुकाबला करने के लिए हमारे अंदर जुरत भी तभी पैदा होगी जबकि हमारा अपना रवैया और तर्ज अमल, जिस चीज पर हम इतनी गैरत का इजहार कर रहे हैं, खुद कितनी उसके साथ वाबस्तगी का मुजाहरा कर रहे हैं। खुद मौलाना हाली ने कहा कि खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदल लें। और इस हवाले से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का वाकया जो बाइबल में मजकूर है कि उन्होंने देखा कि कुछ लोग बड़े गैज़ो गज़ब के साथ एक शादीशुदा औरत को जिना का जुर्म साबित होने की वजह से संसार करने के लिए जा रहे हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी उनके साथ शामिल हो गए। औरत को एक दरख्त के साथ बांध दिया गया और अब पत्थर मारने का आगाज होने वाला था कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आवाज लगाई, ठहर जाओ, पहला पत्थर वो मारे जिसने खुद कभी जिना ना किया हो। और मजमा पर सुकूत तारी हो गया, रफ्ता रफ्ता लोग वहां से मुंतशिर होने लगे। तो इस लिहाज से सिर्फ जज्बाती बातें काफी नहीं, अमल की जरूरत है। और अमल में हमारी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ अकीदत और मोहब्बत उसका लाजमी तकाजा है, हमारे ईमान का तकाजा है कि हम अपनी जिंदगी का जायजा लें, देखें कि इसमें कौन कौन से काम वो हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत मुतहरा के खिलाफ, और फिर उसके हवाले से चैरिटी बिगिंस एट होम, अपने घर से अपनी जात से आगाज करें। जब हम खुद ये करते हुए दूसरों तक हक की बात पहुंचाएंगे तो उसके अंदर असर होगा। फिर हम थोड़े भी होंगे तो अल्लाह सुभान व तआला हमारी ताईद और नुसरत अल्लाह की हमारे शामिल हाल होगी। आज हमारा अलमिया यह है कि हमारा कौलो फेल का तजाद, उसके नतीजे में न खुदा ही मिला ना विसाले सनम, वो वाला मामला हमारा हो रहा है। न दुनिया के एतबार से हम 3 में है न 13 में है, ना ही अल्लाह की रहमत और अल्लाह की मदद जिसके वादे हैं वो हमारी शामिल हाल है। तो इस एतबार से जरूरत इस बात की है कि जहां तक मुमकिन है अपनी आवाज आप भी जो है जो इस वक्त हक के लिए आवाज उठ रही है उसमें आप अपनी आवाज मिलाएं, ये मौजू इसको जो है वो बाकायदा, लेकिन उसके लिए साथ साथ अपने अमली रवैयों में इस्लाह, जिनमें से चंद एक की तरफ जो कॉमन वीकनेसेस हैं मैंने इशारा किया है, बाकी हर शख्स अपना अपना जायजा लेकर देख सकता है कि खुद मुझे कहां कहां मेरी जिंदगी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो एहतराम है, मोहब्बत है, अकीदत है, इताअत है, उसके पहलू से जो कमियां और कोताहियां हैं मैं इनको भी दूर करते हुए दूसरों को भी इस बात की तरफ मुतवज्जे करूं। इस वक्त जो हमारे ये बर्निंग इश्यूज हैं और जिसके हवाले से जज साहब ने बिल्कुल सही जो आपका सेक्रेटरी इतलात था उसको तवज्जो दिलाई है कि पूरा मीडिया ऐसी बेहयाई फैला रहा है कि किसी शख्स के लिए मुमकिन नहीं है कि वो अपने घर वालों के साथ बैठकर जो है उस मीडिया के कोई जो है इश्तेहार तक भी देख सके। और आजकल आप देख रहे हैं कि अब ये गर्मियों का सीजन शुरू हो रहा है तो लॉन के नए नए जो है इश्तेहारात के नाम पर जो है उरिया से उरिया खवातीन नया ज्यादा से ज्यादा उनको नुमाया करना, ये तो बिल बोर्ड्स देनी, यानी जो अगर किसी को अल्लाह ने तौफीक दी है घर से उसने टीवी निकाल भी दिया है तो फिर भी उसको जो है ये सारी रास्ता चलते हुए क्या करेगा। अगर गाड़ी चलानी है तो नजर ऊपर रखनी पड़ेगी, नजर ऊपर रखनी होगी तो सामने जो है किसी सिग्नल पे जाकर रुकेगा, किसी वैसे चलते हुए वो इतने बड़े बड़े जहाजी साहस के इश्तेहारात जो है, तो किस किस चीज का रोना रोया जाए और ये सब कुछ क्यों हो रहा है। आफ्टरऑल इस मुल्क में करोड़ों लोग इस चीज को पसंद करते हैं तो ये चल रहा है, अगर लोगों का की ये ना पसंद हो तो मीडिया की जरूरत नहीं है कि वो जो है ये चीजें उनके सामने पेश कर सके। इस लिहाज से मेरी ये बड़ी दर्दमंदना गुजारिश है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी इस बात की तौफीक अता फरमाए कि ये जो हमारी जिंदगी में अमली तौर पर दानिश्ता या दानिश्ता तो मैं नहीं कहूंगा ना दानिश्तगी में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ अकीदत मोहब्बत और इताअत के तकाजों की जो कमी है इसको हम दूर कर सकें और हक के लिए आवाज جو بھی اس وقت جو ہے اٹھ رہی ہے اس میں اپنی آواز کو شامل کریں. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.